سنیچر 13 دسمبر کے سیروین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. امریکہ نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ سمیت 14 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں. تہران کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات کا جواب دیں گے، مگر ان کے پاس راستہ کیا ہے؟
ایران اس وقت بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ جو یورپی اتحادیہ کم از کم ان کے ساتھ وہ اپنا تعاون جاری رکھے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے. ایران نے امریکہ کے حالیہ اقدامات کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے خلاف پابندیاں عائد کر کے آخری حد پار کر دی ہے. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کہ وہ آخری بار ایرانی جوہری معاہدے کی توثیق کر رہے ہیں تاکہ یورپ اور امریکہ اس معاہدے میں پائے جانے والے سنگین نقائص کو دور کر سکیں، کے حوالے سے کہا کہ ایرانی حکومت معاہدے میں کی گئی کسی بھی نئی تبدیلی کو نہیں مانے گی. تفصیل جانیے عبید ملک سے.
امریکی صدر کے فیصلے کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹھوس معاہدے کو خراب کرنے کی مایوسی پر مبنی ایک کوشش ہے. روس کی وزارت خارجہ نے بھی ایران کے جوہری معاہدے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے بیان پر تنقید کی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران پر فی الحال پابندیاں لاگو نہیں کر رہے، لیکن تہران کے جوہری پروگرام کے معاہدے میں سنگین نقائص ہیں جنہیں درست کرنا ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے الگ ایران میں عدلیہ کے سربراہ پر پابندیاں عائد کی ہیں، جس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ آخری حد پار کی گئی ہے اور اس کا رد عمل دیا جائے گا.
میر عبد القدوس بزنجو نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. بزنجو صاحب کا تعلق بلوچستان کے ضلع آواران سے ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوا. وزارت اعلیٰ کے لیے 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جن میں کاف لیگ سے قدوس بزنجو کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے لیاقت آغا اور عبدالرحیم زیارتوال شامل تھے. عبدالرحیم زیارتوال انتخاب سے قبل لیاقت آغا کے حق میں دست بردار ہوئے. اجلاس میں موجود 54 اراکین نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا. 54 ووٹوں میں سے قدوس بزنجو کو 41 جبکہ لیاقت آغا کو 13 ووٹ ملے.
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ جج اگر پارلیمان کے کسی رکن سے مل لیں تو اس پر چہ میگوئیاں نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں عدالتی نظام میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، ججز پر کام کا بوجھ ہے. اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں فیصلوں کی تاخیر کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا،
کرمنل لٹیگیشن کے بارے میں کئی سال لوگ جیلوں میں رہتے ہیں، ٹرائل میں سزا ہو جاتی ہے، اپیل پینڈنگز ہوتی ہیں، پھر سپریم کورٹ میٹرز آتے ہیں اور کئی سال گزرنے کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے اور ان کو رہا کر دیا جاتا. کیا کمپنسیشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 5, 7, 8, 10 سال جیل میں گزارے ہیں؟ جیل میں ایک دن گزارنا وہ ایک مصیبت، ایک محنت سے کم نہیں ہے.
شام سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق شہر دمشق کے قریب حکومت مخالف علاقے میں کلورین گیس کا حملہ ہوا ہے. ملک کے مشرق میں واقع گوتا علاقے میں امدادی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اب تک 6 افراد سانس کے مسائل کا علاج کروا چکے ہیں. مشرقی گوتا حکومت مخالف گروہوں کے لیے اہم علاقہ ہے کیونکہ ان کو یہاں سے دمشق پر حملہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. افریقن یونین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افریقی ممالک اور ان سے آنے والے لوگوں کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کی شدید مذمت کی ہے. امریکہ میں قائم افریقن یونین کے مشن نے صدر ٹرمپ سے تمام افریقی افراد سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. کل اقوام متحدہ نے بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس کی ایک میٹنگ میں ہیٹی اور السلوڈور سمیت دیگر افریقی ممالک اور ان سے آنے والے لوگوں کے لیے گھٹیا کا لفظ استعمال کرنے پر شدید تنقید کی تھی. دوسری جانب امریکہ میں ہیٹی کے سفیر پال ایلٹیڈور کا کہنا ہے کہ ہیٹی سے آنے والے لوگوں نے امریکہ کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. کینیڈا میں پولیس 11 سالہ مسلمان لڑکی پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کر رہی ہے. تفصیل کے ساتھ نازش سفر.
حملے میں لڑکی کے حجاب کو کینچی سے کاٹنے کی بار بار کوشش کی گئی. متاثرہ لڑکی خولا نعمان کا کہنا ہے کہ وہ اسکول جا رہی تھیں جب آدمی نے عقب سے حملہ کیا. جب وہ چلائیں تو حملہ آور بھاگ گیا، لیکن چند منٹ بعد واپس آیا اور خولا کا حجاب کھینچ کر اسے کینچی سے کاٹنے کی کوشش کی. پولیس حکام نے حملہ آور کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا تعلق ایشیا سے ہے اور عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے. پولیس نے حملے کو ہیٹ کرائم قرار دیا ہے. کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے.
شمالی کوریا میں حکام کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی اگلے مہینے پیونگچانگ میں منعقد ہونے والے ونٹر اولمپکس کے لیے شمالی اور جنوبی کوریا کی مشترکہ خواتین کی آئس ہاکی ٹیم بنانے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کی ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ تجویز جنوبی کوریا کے حکام نے دی تھی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ صادق امولی لاریجانی سمیت 14 افراد اور اداروں پر ایرانی شہریوں کے حقوق کی پامالی کا الزام لگا کر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس پر رد عمل دیں گے، تاہم اس رد عمل کی نوعیت کیا ہوگی یہ واضح نہیں کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
ایران نے امریکہ کے حالیہ اقدامات کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے خلاف پابندیاں عائد کر کے حد پار کر دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس پر رد عمل ضرور دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ معاہدے میں موجود یورپی ممالک ایران پر یورینیم کی افزودگی پر مستقل پابندی عائد کریں، جبکہ موجودہ معاہدے کے تحت یہ پابندی 2025 تک ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ وہ تیسری اور آخری مرتبہ ان پابندیوں پر چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ کانگریس اور یورپی اتحادی 120 روز میں ایران سے جوہری معاہدے میں بہتری لائیں، بصورت دیگر امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خزانہ نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر ایران کے چند کاروباری شعبوں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان میں 14 ادارے اور شخصیات شامل ہیں، جس میں قابل ذکر ایران کی عدلیہ کے سربراہ صادق لاریجانی ہیں، اور امریکی محکمہ خزانہ کے بقول لاریجانی کا ادارہ ایرانی عوام کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا مبینہ مرتکب ہوا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایران پر نئی پابندیاں لگنے کے امکان کو پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا۔
میرے خیال میں صدر بہت واضح ہیں، ایران کے معاہدے کے بہت سے پہلوؤں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے پیمانے پر سرگرمیاں اس معاہدے سے ہٹ کر بھی رونما ہو رہی ہیں، چاہے یہ بیلسٹک میزائل ہو یا دوسرے معاملات ہوں۔ ہم سمجھوتے سے الگ ایران پر کچھ نئی پابندیاں عائد کریں گے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے معاہدے کے تباہ کن نقائص کو دور کرنے کی تجاویز میں ایران کو اپنی تمام جوہری تنصیبات تک بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دینے کے ساتھ ساتھ تہران کی طرف سے یہ یقین دہانی حاصل کرنا بھی شامل ہیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے ساتھ کسی بھی نئے معاہدے میں اس کے بیلسٹک میزائلوں کا بھی احاطہ ہوگا۔ امریکی صدر 2015 میں ہونے والے اس ایرانی جوہری معاہدے کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے، وہ کئی بار معاہدے کو تباہ کن بھی قرار دے چکے ہیں۔ امریکی صدر اس معاہدے کو بارہا ختم کرنے کے اشارے بھی دیتے رہے ہیں۔
We will work with our allies to counter the regime's destabilizing activity and support for terrorist proxies.
ہم اپنے اتحادیوں کی مدد سے ایران کی اختیار کردہ عدم استحکام پھیلانے کی سرگرمیوں اور خطے میں دہشت گردی کی نوعیت کی درپردہ لڑائیوں کی حمایت کے معاملے سے نبرد آزما ہوں گے۔ ایران کی جانب سے دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کا توڑ کرنے کے لیے اضافی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔
ادھر یورپی طاقتوں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ عالمی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف خلیف سے دو روز قبل برسلز میں ملاقات کی اور اس جوہری معاہدے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موغرینی نے کہا،
بین الاقوامی برادری میں اتحاد لازم ہے۔ معاہدے کا تحفظ کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہے، جس کے باعث دنیا محفوظ ہے اور جس سے خطے میں ممکنہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ رکی ہوئی ہے، ہمیں توقع ہے کہ تمام فریق اس سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد جاری رکھیں گے۔
ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے سے ایران پر امریکہ اور عالمی طاقتوں کی جانب سے عائد پابندیوں کو معطل کیا گیا تھا، جبکہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام محدود کرنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم امریکہ کی جانب سے دہشت گردی، انسانی حقوق اور بیلسٹک میزائل کی تیاری کے حوالے سے الگ سے پابندیاں تاحال قائم ہیں۔
ایرانی شخصیات اور اداروں پر امریکی پابندی اور اس پر تہران کے رد عمل کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ آپ نے رپورٹ میں سنا کہ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس پر رد عمل دیں گے، اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے شعبے سے منسلک پروفیسر قندیل عباد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اب ایران کے پاس کیا راستہ ہے۔
دیکھیے، ایران کے پاس تو میرا خیال ہے یہ ایک پرسپشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ عملاً امریکہ اس وقت جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل تھی وہ اس سے نکل چکا ہے، یعنی پریکٹیکلی اب امریکہ اس کا حصہ نہیں رہا۔ اور راستہ چونکہ ایران کے پاس صرف یہی ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں جن کے ساتھ ایران کا انٹریکشن ہے، اور ابھی دو تین دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ وہاں گئے بھی اور اس بات میں کامیاب بھی رہے کہ وہ جو یورپی وزرائے خارجہ تھے ان کی حمایت بھی انہیں امریکہ کے خلاف مل گئی تھی، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس دفعہ بھی توثیق کرنا پڑی ایران نیوکلیئر ڈیل کی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران اس وقت بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ جو یورپی اتحادیاں کم از کم ان کے ساتھ وہ اپنا تعاون جاری رکھے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بعد ایران کے معاشی تعلقات یورپی کمپنیوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ قائم ہوئے ہیں اور اس میں اس کو فروغ بھی مل رہا ہے۔ اور اس وقت یورپی کمپنیوں کا جو یورپ کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی وجہ سے یورپ کی سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اور جو یورپی کمپنیاں ایران کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں، وہ نہیں چاہیں گی کہ یورپی ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ دوبارہ کسی مخاصمت میں آ جائیں اور امریکہ کے کہنے پر ایران کے ساتھ پھر ایک کنفرنٹیشن میں آئیں، جس کی وجہ سے پھر ان کمپنیوں کے معاشی مفادات شدید متاثر ہوں گے۔
لیکن اس طرح کی پابندی کا عملی طور پر کیا اثر ہوگا آپ کے خیال میں؟
میرا خیال ہے ایران میں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے اور خاص طور پر ان کے سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے ریلیجیسلی ایک فتویٰ دیا ہوا ہے جس میں نیوکلیئر ویپن بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں بلکہ ماس ڈسٹرکشن ویپنز کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے فتوے کے مطابق۔ اور ایرانیوں کا مدعا یہ ہے اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو آلریڈی نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہ رہے اور نہ کوئی ماس ڈسٹرکشن ویپن بنانا چاہ رہے ہیں، اور آج تک یہ بات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو آتے ہیں یہاں پر سپروائزرز یا انسپیکٹرز، انہیں بھی کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ ایران کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ لیکن ایک پریونشن کے طور پر جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانے سے روکا جائے۔ لیکن میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بعض ایرانی حلقوں میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ جب اسلام میں کسی چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے تو وہ خاص شرائط کے لیے۔ اب اگر امریکہ کی طرف سے یا امریکہ کے اتحادیوں کی طرف سے، خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے ایران پہ کوئی دباؤ آتا ہے، تو بعض ایرانی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح مجبوری میں کوا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے یا اس کو کھایا جا سکتا ہے مجبوری میں، اس طرح بھی بعض حرام کام بھی وہ حلال ہو جائیں گے کسی مجبوری کی صورت میں۔ تو میرا خیال ہے کہ بعید نہیں ہے کہ اگر امریکہ کا دباؤ بڑھتا ہے تو ایران دوبارہ اپنی اگریسو ملٹری پالیسی کی طرف چلا جائے۔
تو اگر امریکہ یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ ختم کر دیتا ہے تو کیا یہ پھر امکان ہے کہ ایران جو ہے بڑی تیزی سے جوہری طاقت بننے کی طرف کام شروع کر دے؟
دیکھیے، اس طرح کا ایک بیڈ ایکسپیرینس امریکہ کو شمالی کوریا میں ہو چکا ہے آلریڈی۔ یہ ایک دوسرا وہ ایک میرا خیال ہے رسک لے رہے ہیں ایران کے بارے میں۔ اگرچہ ٹرمپ صاحب نے اس دفعہ جو 4 شرائط خاص طور پر عائد کی ہیں، میرا خیال نہیں کہ ایران میں اس کو ماننے کا کوئی کسی ایک شخص کو بھی ماننے کا امکان پایا جاتا ہو. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 سال کی بجائے ایران کی نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ دائمی ہونی چاہیے, یعنی پرماننٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی جو ڈیل ہے یہ 2025 میں ختم ہونی ہے.
جی,
اور دوسری یہ کہ وہ چاہ رہی ہے کہ تمام ایران کے جو فوجی مراکز ہیں اس تک رسائی دی جائے انسپیکٹرز کو. اسی طرح بیلسٹک میزائل کو بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیل کا حصہ بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ کہ ایران کو مکمل طور پر انریچمنٹ سے, نیوکلیئر انریچمنٹ سے روکا جائے, یعنی جو پیسفل پرپزز کے لیے ایران انریچمنٹ کرتا ہے اس سے بھی روکا جائے. اب یہ 4 ایسی شرائط عائد کی ہیں جس کو میرا خیال ہے یورپی حلقوں میں بھی پذیرائی نہیں ملے گی.
جی,
اب اگر یہ تجربہ ناکام ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یورپیوں کی کم از کم امریکہ کو اس معاملے میں حمایت کافی مشکل ہو جائے گی.
اچھا, امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق وہ آخری بار ایرانی جوہری معاہدے کی توثیق کر رہے ہیں تاکہ یورپ اور امریکہ اس معاہدے میں پائے جانے والے سنگین نقائص کو دور کر سکیں. اگر باقی طاقتیں اس معاہدے پر قائم رہیں تو عملی طور پر کیا صورتحال ہوگی؟
دیکھیں, عملی طور پر میرا خیال یہ کہ صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو امریکہ کی اگریسو فارن پالیسی سامنے آئی ہے, اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں ایک خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ خلا امریکہ کی ظاہر ہے اگریسو پالیسیز کے بارے میں, جیسے جنوبی ایشیا میں امریکہ کا خیال یہ کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور اس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوا, یعنی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعاون بھی ختم ہوا. اس طرح افریقی ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں, بلکہ برطانیہ کے ساتھ بھی ان کے تعاون میں کچھ سردی آئی ہے. اسی طرح میرا خیال ہے امریکہ کا ایک موقع یہ بن رہا ہے کہ جو پالیسیز امریکہ مشرق وسطی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کی ناکامی کی بڑی وجہ ایران ہے, خاص طور پر بحرین میں, یمن میں, سیریا میں, لبنان میں ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں لگتا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے بھی اور ایران نے بھی اب اس خلا کو چین اور روس پر کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹو کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں, اور جہاں جہاں امریکہ کی اگریسو پالیسیز نظر آتی ہیں وہ خلا اب چین اور روس پر کر رہے ہیں, اور خاص طور پر بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ روس بھی بڑے اگریسو انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی معیشت پر اس کے کوئی براہ راست اثرات مرتب نہیں ہوں گے.
یہ تھے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر قندیل عباس. اور اب ذکر بلوچستان کا, جہاں میر عبدالقدوس بزنجو نے صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان اسمبلی سے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد قدوس بزنجو اور ان کے کابینہ کے اراکین نے گورنر ہاؤس میں حلف لیا. کابینہ کے 14 وزراء میں سے نون لیگ کے اراکین کی تعداد 11 ہے, جبکہ مسلم لیگ کاف کے ایک رکن کو وزیر بنانے کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین کے واحد رکن اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دینے والے رکن منظور کاکڑ کو بھی کابینہ میں بطور وزیر شامل کیا گیا ہے. گورنر بلوچستان نے پہلے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو سے الف لیا.
میں قدوس بزنجو صدر کے دل سے الف اٹھاتا ہوں. میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
اس سے قبل بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں لایا گیا. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 65 اراکین میں سے 54 اراکین نے ووٹ ڈالے. وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے کاف لیگ اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار قدوس بزنجو کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے آغا لیاقت نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. اجلاس میں شریک 54 اراکین میں سے 41 نے قدوس بزنجو جبکہ 13 نے آغا لیاقت کو ووٹ دیے. قدوس بزنجو کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اسپیکر رائلا درانی کا کہنا تھا,
محترم میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے 41 ووٹ حاصل کیے ہیں.
قدوس بزنجو کے انتخاب کے ساتھ ہی بلوچستان میں حکومت کی قیادت نون لیگ کے ہاتھ سے نکل کر کاف لیگ کے ہاتھ میں چلی گئی. سیاسی مبصرین کے مطابق حکومت ہاتھ سے نکلنے کے ساتھ ساتھ نون لیگ بطور پارٹی بھی نقصان سے دوچار ہو گئی ہے, کیونکہ نون لیگ کے اراکین کی اکثریت پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قیادت کے فیصلوں کے پابند نہیں رہی, جس کے باعث سینٹ کے آئندہ انتخابات میں بھی نون لیگ بلوچستان میں نقصان سے دوچار ہوگی. نون لیگ کو جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا آغاز سابق وزیر اعلی نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے ہوا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس تحریک عدم اعتماد کو ایک سازش قرار دیا تھا اور اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں اس سازش کے تحت بلوچستان اسمبلی کو تحلیل نہ کیا جائے، جس کا اظہار آغا لیاقت نے اسمبلی کے اجلاس میں بھی کیا۔
عبدالقدوس بزنجو کو دل کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا را اس اسمبلی کو اپنا وقت پورا کرنے دیا جائے۔ یہ چونکہ ریمرز یہ ہے کہ یہ اسمبلی 15-20 دن کی مہمان ہے، تو میری یہ استدعا ہے۔
تام وزیر اعلی قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیا جائے گا۔
اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں اس طرح جمہوری انداز میں اس میں چینج لائیں تو میرے خیال میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس چیزوں کو ہم سے مداخلت کرے اور ہماری اس جمہوری اسمبلی کو ہم سے ہماری جمہوری اسمبلی کو ختم کرے۔
نون لیگ کے ساتھ ساتھ اس کی سابق اتحادی جماعتوں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی میں بھی بغاوت سامنے آئی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن منظور کاکڑ نے پارٹی کے امیدوار لیاقت آغا کی بجائے قدوس بزنجو کو ووٹ دیا۔ اسی طرح نیشنل پارٹی نے آج اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے برعکس پارٹی کے تین اراکین خالد لانگو، فتح بلیدی اور مجیب الرحمان محمد سنی نے اجلاس میں شرکت کی اور قدوس بزنجو کو ووٹ دیے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور سادتی سے بات کی اور پوچھا کہ یہ جو نئے وزیر اعلی ہیں یہ کون ہیں؟
اصلی بات ہے کہ ان کا ایک سیاسی خاندان ہے پرانا، اور ان کے جو ہے ایک بزرگ تھے، وہ 1977 میں ایم پی اے مقرر ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، ان کی جماعت میں تھے پیپلز پارٹی میں۔ اچھا، بعد میں قدوس بزنجو صاحب کے جو والد ہیں میر عبد المجید بزنجو،
جی،
وہ بھی ایم پی اے ہوئے اور وزیر ہوئے۔ اس کے بعد میر عبد القدوس بزنجو خود وزیر ہوئے، اور یہ گزشتہ الیکشن میں وہ ڈپٹی اسپیکر رہے، تو اس لیے وہ نئے شخص نہیں ہیں جیسے کہ سمجھا جاتا ہے۔
عبد القدوس بزنجو کو اس عہدے کے لیے منتخب کیے جانے پر اتفاق کیوں ہوا؟
دیکھیں جی، ایسا آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان ایک مخصوص صوبہ ہے اور اس کے سیاسی حالات بڑے پرسرار سے رہے ہیں، اور وہاں اسی طرح اچانک جو ہے یہ تبدیلی آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2002 میں وہاں قاف لیگ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بنی، اور اس کے بعد اس یہ جو گزشتہ الیکشن میں نون لیگ کی،
جی،
تو وہاں شخصیات کاؤنٹ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں نہیں، اور وہ ذاتی ان کی نشستیں ہوتی ہیں تقریباً، اور وہ بھی جو ہے خاص طاقتیں ان کو جو ہے وہ کامیابی دلواتی ہے، اس لیے ان پر اتفاق ہوا۔ اور بلکہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا وہاں، جو کہ میجارٹی پارٹی ہے، تو وہ مخصوص حالات کی وجہ سے ایسا ہوا یا پرسراریت کی وجہ سے بھی ایسا ہوا۔ اور ایک جو ہے یعنی یقیناً وہ سابقہ جو چیف منسٹر تھے ان کی گورننس اتنی اچھی نہیں تھی، اور وہ بلوچستان میں ان پر ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ وہاں بہت کم رہتے تھے، اور جس کی وجہ سے کام وام نہیں ہوتے تھے وزرا کے یا ایم پی ایس کے۔
مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ان کی تائید کیوں کی پھر؟
اس میں یہ ایک بہت گہری سی بات ہے، وہاں بلوچستان، ویسے پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں ہمیشہ ایک کنگز پارٹی بنائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اب بنانے والوں نے فیصلہ کیا کہ نون لیگ اب جو ہے وہ آئندہ کنگز پارٹی نہیں ہوگی، اس کی جگہ کوئی اور بنا لیں گے۔
میر عبد القدوس بزنجو وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، اب ان کے سامنے کیا چیلنجز ہوں گے؟
دیکھیں جی، چیلنجز تو ایک بہت بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو موجودہ بلوچ انسرجنسی کا جو آئی پی سینٹر ہے، قدوس بزنجو کا اسی سے تعلق ہے، اور اسی علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ شاید اس لیے بھی ان کو لایا گیا ہو کہ وہ حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، یا جو ٹھیک کرنے سے مراد دو طریقے ہیں، ایک پرامن طریقے سے یا کوئی کرش کر دے اس کو، تو کوئی بھی کام وہ ان سے لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ لائن آرڈر کی ذمہ داری بنیادی طور پر وہاں رینجرز اور سیکورٹی ایجنسیز کے سپرد ہے، پروونشل چیف منسٹر یا اور لوگ نہیں ہیں اسے۔
اچھا، ایک اور مسئلہ ہے یہ جو مسخ شدہ لاشوں کا اور گمشدگیوں کا، اس کے بارے میں یہ کیا کر سکیں گے؟
یہ جیسے ان کے جو ہے پیشرو وغیرہ اعلان کیا تھا، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو ہے ابھی ویسے مسخ شدہ لاشوں کی جو ہے برآمدگی کا سلسلہ کم ہو گیا ضرور, یعنی ابھی دو تین مہینے سے, پہلے زیادہ تھی ابھی کم ہو گیا, اور چونکہ وہ انسرجنسی جاری ہے, پھر وہ کئی اور فیکٹر ہیں, افغان فیکٹر ہے, طالبان کا فیکٹر ہے اور فرقہ واریت کا فیکٹر ہے, تو اس کو یعنی کم کیا جا سکتا ہے, مکمل تدارک مشکل کام ہے جی.
ہزارہ کمیونٹی اور جو دوسرے فرقوں پر جو حملے ہو رہے ہیں وہاں, اور جو امن و امان کی صورتحال ہے, وہ اسے حل کرنے کے لیے کیا کر سکیں گے؟
دیکھیں جی, وہ جو کوئٹہ سے ہزارہ ایم پی تھے, اس نے دو کانفیڈنس پیش کنندگان میں سے تھے, تو وہ لکلی کچھ وہ رک گیا ہے, ہزارہ کلنگ ادھر رک گیا ہے, وہ افغانستان میں شروع ہو گیا ہے, اب ہزاروں کو وہ شفٹ ہو گیا, ہزاروں کو وہاں مار رہے ہیں, اور لیکن کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں یہ خاص توجہ دیں گے ان پر اس مسئلے پر.
یہ تھے سینئر صحافی انور ساجدی. سربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن,
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا, تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ, بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبر, سنتے ہیں سبا ناز سے.
نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ڈنیڈن میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 183 رنز سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کین ولیمسن کے 73 اور راس ٹیلر کے 52 رنز کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 257 رنز بنائے. جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 258 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 28 اوور میں صرف 74 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اوپنر فخر زمان 2, بابر اعظم 8, جبکہ محمد حفیظ اور اظہر علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹرینٹ بولٹ نے صرف 17 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں. آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ آج سے نیوزی لینڈ میں شروع ہو گیا ہے. افتتاحی میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 188 رنز بنائے تھے. افغانستان نے مطلوبہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 46 اوور میں حاصل کر لیا. ادھر سینچورین میں انڈیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا آج پہلا دن ہے. جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور چائے کے وقفے تک پہلی اننگز میں 2 کے نقصان پر 182 رنز بنائے تھے. اسپین کے ٹینس پلیئر روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ نے آکلینڈ کلاسک ٹائٹل جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کو 6-1, 4-6 اور 7-5 سے شکست دی. یہ روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ کا 7 اے ٹی پی ٹائٹل ہے. سڈنی انٹرنیشنل کے خواتین مقابلوں میں فتح کا تاج پہنا جرمنی کی اینجلے کربر نے. فائنل میں انہوں نے آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. برطانیہ کی 4 افراد پر مشتمل ٹیم نے بحر اوکیانوس میں کشتی کا سفر کر کے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے. انہوں نے 25,000 کلومیٹر کا سفر 29 دنوں میں طے کیا. اس سے قبل 4 افراد پر مشتمل ٹیم نے کشتی پر آنٹیگا جزیرے اور انگلش بے کے ساحلوں کے گرد یہ سفر اٹلانٹک چیلنج 35 دن میں مکمل کیا تھا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے یہاں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کن خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل نے ایک سابق پورن سٹار کو ٹرمپ کے ساتھ مبینہ جنسی تعلق کے بارے میں خاموش رہنے کے لیے $1,00,000 دیے. اس خبر کی تفصیل پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے. سربین کا نصف آیا ہے, سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی.
ایران نے امریکہ کے حالیہ اقدامات کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے خلاف پابندیاں عائد کر کے آخری حد پار کر دی ہے, اور جوہری معاہدے میں کی گئی کسی بھی قسم کی نئی تبدیلیوں کو نہیں مانا جائے گا. پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ جج اگر پارلیمان کے کسی رکن سے مل لیں تو اس پر چہ میگوئیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ عدلیہ مقننہ نہیں، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ شام میں شہر دمشق کے قریب حکومت مخالف علاقے گوتا میں کلورین گیس حملہ ہوا ہے۔ گوتا کے علاقے میں امدادی اہلکاروں کے مطابق اب تک 6 افراد سانس کے مسائل کا علاج کروا چکے ہیں۔ افریقن یونین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افریقی ممالک اور ان سے آنے والے لوگوں کے لیے توہین آمیز الفاظ کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور اب چلتے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب، جہاں قصور میں کم سن زینب کے قتل کیس کی تفتیش جاری ہے۔ پنجاب پولیس نے نئی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی ہے جس میں اس کیس میں مطلوبہ شخص نظر آ رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے نامہ نگار حنا سعید سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اب تک تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔
جی خالد، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ قصور میں جو زندگی ہے وہ معمول پر لوٹ چکی ہے، بیکاز کل جب رینجرز کو تعینات کیا گیا اس کے بعد سے عوام سڑکوں پر نہیں نکلی اور وہ منتظر ہیں ان 36 گھنٹوں کے ختم ہونے کا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے دیا ہے آئی جی پنجاب کو۔ تو سب اب انتظار کر رہے ہیں کہ تفتیش کے وہ پہلو سامنے آئیں یا کوئی نتیجہ آئے، کسی سسپیکٹ کا نام لیا جائے۔ تو اب سب پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کوئی بیان دے کہ انہوں نے کوئی بریک تھرو کیا ہے۔
اچھا، جو پہلے خاکہ جاری کیا گیا تھا مشتبہ شخص کا اور اب ایک یہ نئی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی گئی ہے، یہ دونوں خاکہ اور جو یہ اس میں تصویر نظر آتی ہے وہ بظاہر مختلف ہے، اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
جی بالکل، پہلے ہی دن سے لوگوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا تھا یہ خاکہ اور کافی تنقید ہوئی تھی پولیس کے اوپر کہ یہ سکیچ صحیح نہیں بنوایا گیا۔ پہلی جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تھی منظر عام پر، اس کے مطابق بھی یہ خاکہ جو ہے مماثلت نہیں رکھتا تھا، اور پھر لوگوں نے خود بھی سکیچز بنا کے جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے فیس بک پہ ڈالے اور وہ کافی شیئر ہوئے۔ لیکن یہ جو لیٹسٹ سی سی ٹی وی فوٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں جی، وہ منظر عام پر آنے کے بعد اب ہماری سی آر او ڈپارٹمنٹ میں پولیس میں بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی اب ایک نیا خاکہ اس کے حساب سے بنا رہے ہیں جو جلد تیار ہو جائے گا۔ اس میں 70-80% جو ہے وہ اس سے مماثلت رکھنے والا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ اس چیز میں اب عوام بھی کود پڑی ہے، وہ خود بھی خاکے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر۔ اور یہ تو ابھی ہمارے سامنے صرف 2 سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں، 100 کے قریب سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں جن میں سے جو ہے 13-14 جو ہے وہ پوٹینشل جو ہے وہ ایویڈنس رکھتی تھیں اور پولیس کے پاس وہ ہیں۔ اب انٹرنلی وہ کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہ جلد پولیس جو ہے ایک اور خاکہ بھی جاری کرے گی۔
اچھا، لاہور ہائی کورٹ نے 36 گھنٹے کا وقت دیا تھا گرفتاری کے لیے، تو اب تک کیا ہوا ہے؟
پولیس افسران جو ہے قصور کے شہر میں وہ بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا وہاں پہ اس کے بعد کافی ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے، وہاں پہ کافی توڑ پھوڑ بھی کی گئی ڈی سی او آفس کے باہر، ڈی پی او جو تھے پرانے ذوالفقار ان کے اوپر بھی کافی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پولیس تو وہاں پہ بالکل اس پہ کوئی بھی بیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم لاہور میں آئی جی آفس اور باقی پولیس افسران کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک روایتی جملہ بتا دیتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، بریک تھرو اگین جو ہے وہ اسی سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مزید ہمیں کوئی لیڈ مل جائے۔ جیسے کہ کل پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا کہ انہیں ایک سراغ ملا ہے جس کو وہ پروب کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے اس لیے وہ پبلک کو نہیں زیادہ انفارمیشن ابھی اس لیول پہ دینا چاہتے۔ انٹرنلی ان لوگوں نے کافی اریسٹ کیے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن اس لیول پہ وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ڈیٹیلز۔
اچھا، اس واقعے کے بعد عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اب کیا صورتحال ہے؟
صورتحال یہ ہے کہ قصور میں تو مشتعل افراد جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن ختم ہو، لیکن ملک کے باقی حصوں میں اگر ہم دیکھیں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ جہاں لوگ نکل کے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ فیس بک پہ بھی ہم نے دیکھا ہیش ٹیگ جسٹس فار زینب جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ ٹرینڈ کر رہا ہے، ملالا سے لے کر آپ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز، فلم اسٹار سب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اب یہ ایک ڈبیٹ بن گئی ہے، لوگ اب اس بات کو کرنے سے گھبرا نہیں رہے کہ اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن کس طرح سے دی جائے، ان کو کس طرح سے سیلف ڈیفنس سکھایا جائے۔ اور کل اسپوکس مین پنجاب گورنمنٹ نے یہ بات بھی اپنے بیان میں کہی کہ ہمیں اسکول کے نصاب میں بھی یہ بات شامل کرنی چاہیے تاکہ بچے اویئر ہوں سوسائٹی سے اور اس کے ایول سے۔
یہ تھیں لاہور سے نامہ نگار حنا سعید۔ اب چلتے ہیں انڈیا، جہاں انڈین سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججوں کی جانب سے چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف دیے گئے بیان کے بعد انڈیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ 4 جج صاحبان نے دلی میں ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے چیف جسٹس کا کام اور ان کے طریقہ کار پر سوالات کیے اور کہا کہ اگر عدلیہ غیر جانبدار نہیں رہے گی تو جمہوریت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس خبر کے تناظر میں میں نے دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کی اور پوچھا کہ سیاسی اور میڈیا حلقوں میں کیا رد عمل ہے۔
خالد، غیر معمولی رد عمل ہے، کیونکہ غیر معمولی اسٹوری بھی ہے اور جس طرح کے واقعات کل رونما ہوئے اس کی نہ کبھی کسی نے توقع کی تھی، نہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ انڈیا میں ایسا ہو سکتا ہے۔ 68 سال کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اس طرح کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے ان اختلافات کی نشاندہی کی جن کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے۔ کل پورے دن یہ انتظار رہا کہ شاید چیف جسٹس ان کے الزامات کا جواب دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آج کے اخبارات میں زیادہ تر ججز کو، عدلیہ کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان اختلافات کو آپس میں بیٹھ کر سلجھا لیں تاکہ عدلیہ کی شبی کو، ساکھ کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر اخبارات میں، ٹی وی چینلوں پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو پہلے ہی کافی نقصان پہنچ چکا ہے، ایک کافی خراب پیغام گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کے لیے جو بینچز تشکیل دی جا رہی ہیں جی، اس میں جیسا کہ ججز نے کہا کہ بہت پسند کے ججز کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کا کہنا بظاہر یہ ہے، ان کا اشارہ یہ ہے کہ اپنے لیے فیوریبل فیصلے حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تو سب کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کو خود حل کرنا چاہیے۔ جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا سوال ہے تو راہل گاندھی نے کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ سنگین الزامات ہیں اور ان کی تفتیش ہونی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے کوئی خاص رد عمل نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں براہ راست انوالو ہونا نہیں چاہتی۔
لیکن کیا یہ اب سیاسی معاملہ نہیں بن گیا، یہ ابھی بھی عدلیہ کا ہی بحران ہے؟
نہیں، دیکھیے دونوں ہی پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ تھوڑا سیاسی بھی ہے لیکن عدلیہ کا زیادہ ہے۔ الزامات کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ چاروں ججز کا یہ کہنا ہے کہ فیوریبل فیصلے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بینچ تشکیل دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کے کیسز آتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، ایسے کیسز میں ہیں جن کا ایک مالی پہلو ہوتا ہے یا فائنینشیل امپلیکیشنز ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں تو سب سے اہم کیسز ہی پہنچتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کے سامنے راستے بہت محدود ہیں، دو خیمے بنے ہوئے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں اور گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی کہ ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دے۔ جو 4 ججز کل سامنے آئے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، ان میں ایک ایسے جج بھی شامل ہیں جو سینیورٹی کے حساب سے اگلے چیف جسٹس بنیں گے جی۔ تو گورنمنٹ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس کا ساتھ دے یا ان چیف جسٹس کا ساتھ دے کہ جو آگے چل کر اس عہدے کو سنبھالیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت یہ کوشش کرے گی کہ در پردہ بیک چینل کے ذریعے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن کھل کر سامنے کچھ نہ کہا جائے۔
تو پھر اس کا حل کیا ہے؟
اب یہ بڑا ایک اوپن اینڈڈ سا سوال ہے خالد، اس کا کوئی کلیئر جواب نہیں ہے۔ لیکن جتنے پرانے ماہرین قانون ہیں، پرانے ججز ہیں، چیف جسٹسز ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس کو ان 4 ججز کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی کولیجیم کا حصہ ہیں 5 لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے متعلق تمام اہم فیصلے کرتے ہیں، تقرری جو نئے ججز کی ہوتی ہے وہ بھی انہی کی سفارشات پر ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا غیر معمولی بحران ہے، ایک ایسی کرائسس ہے جس کو سپریم کورٹ کو خود ہی حل کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ججز کی تقرری جتنی مشکل ہے، اتنی ہی ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا بھی مشکل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی جج کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی کرنی ہو یا چیف جسٹس کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو اس کے راستے بھی بہت محدود ہیں، بہت کم گنجائشیں ہیں اس بات کی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے۔ اس لیے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس اور باقی 4 جج حضرات کو ساتھ بیٹھ کر اپنے اختلافات حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ تھے دلی سے سہیل حلیم۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو سٹیڈیم میں مردوں کا فٹ بال میچ دیکھنے کا موقع ملا۔ اسٹیڈیم میں موجود کچھ خواتین شائقین سے ہماری ساتھی ہمیرا کنول نے بات کی. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمیرا سے بات کی اور ان خواتین کے رد عمل کے بارے میں پوچھا.
بہت ہی پازیٹیو رد عمل تھا ان کا, وہ بہت خوش تھیں. میری تین جو اسٹوڈنٹ ہیں سعودی, ان سے بات ہوئی جو کہ ساتھ ساتھ پڑھائی کے جابز بھی کر رہی ہیں, اور دلچسپ بات یہ تھی کہ آج ریاض میں میچ ہونے والا ہے کچھ دیر کے بعد, لیکن وہ گزشتہ روز جدہ میں جو پہلا میچ ہو رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جدہ جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اکیلی وہاں پہ گئی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا اور کس طرح کا آپ کو ماحول ملا, کیونکہ پہلی مرتبہ سعودی تاریخ میں ایسا ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بہت ہی وارم ویلکم تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے رائٹس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, لیکن ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنا اچھا ہمیں طریقے سے جو ہے وہ ویلکم کیا جائے گا. وہاں پہ ان کے لیے اسپیشل انکلوزرز بنے ہوئے تھے, جو فیملیز تھی ان کے لیے الگ تھے, اور اگر خواتین جیسے اکیلے میچ دیکھنے کے لیے گئی ہیں اپنے محرم کے بغیر گئی ہیں تو ان کے لیے بھی مخصوص کی گئی تھی جگہ. اس کے علاوہ ریفریشمنٹ کے لیے بھی ان کے لیے اسپیشل انتظام موجود تھا, اور اسپیشل جو ہے خواتین جو تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. اور اگر ہم تصویروں میں دیکھیں اور جو ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور ٹویٹر کے اوپر جو ہم تصاویر دیکھ رہے تھے, ان میں انہوں نے بڑے جیسے ایک عام طور پہ کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, بک اپ کرتا ہے پلیئرز کو, بالکل اسی طرح وہ بھی خواتین ہمیں نظر آئیں.
کیا جن خواتین سے آپ کی بات ہوئی انہوں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیڈیم میں شائقین کی تعداد میں خواتین کتنی تھیں؟
ایگزیکٹ تو تعداد ان خواتین نے مجھے نہیں بتائی, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ کافی تعداد تھی. ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکشن تھا, خواتین نے یہ جو اپرچونیٹی ان کو ملی تھی اس کو اویل کیا تھا, وہ وہاں پہ آئی تھیں. اور میری وہاں پہ ایک اپنے ایک دوست سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم کے باہر جو تھا وہ روڈ جیم پیک تھا. اور ٹویٹر پہ جب میں نے جو ٹیمز آپ کھیل رہی تھی جن کے درمیان میچ تھا, ان کے اکاؤنٹس کے اوپر جو تعداد اسٹیڈیم کے نمبر دیے جا رہے تھے وہ 23,000 سے زائد جو شائقین تھے مجموعی طور پہ وہاں پہ موجود تھے. اور ظاہری بات ہے بچے اور نوجوان اور مرد ان کی تعداد تو زیادہ ہی تھی.
ٹھیک ہے, اچھا آپ نے ٹویٹر کا ذکر کیا تو سوشل میڈیا پر کیا کچھ کہا گیا ہے اس بارے میں؟
اگر ہم سعودیہ کی بات کریں تو ٹویٹر پر آپ اگر جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ مختلف ٹرینڈز چل رہے تھے, اس میں مجھے ملے جلے جو ہے رد عمل کا اظہار وہاں پہ نظر آیا. یا تو اس کو بہت ہی اپریشیٹ کیا گیا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, خواتین کو آپ نے یہ حق دیا ہے, لیکن جو اس کے مخالفین ہیں وہ اسے مغربیت کی جانب قدم کہہ رہے ہیں. اور ایسی بھی میں نے تصاویر دیکھی ٹویٹر پہ جن میں کسی مرد اور عورت کو اکٹھے بیٹھ کے, چاہے وہ فیملی ممبر ہیں, ظاہری بات ہے فیملی کے لیے الگ جگہ وہاں پہ موجود تھی, اس کے ساتھ مطلب اپنی نفرت کا اظہار یا اپنے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک میں نے ایسی تصویر دیکھی جس میں اسٹیڈیم میں موجود جو شائقین تھے جہاں پہ آپ کو فیملیز نظر آ رہی تھی, تو وہاں پہ خواتین کی جو چہرے تھے, کیونکہ انہوں نے بلیک کلر کے بایاز لیے ہوتے ہیں, تو ان کے چہروں کو بھی بلیک کر کے اس کے اوپر اسپاٹ پورا ڈالا ہوا تھا, تو وہ ان کے ناراضگی کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپنی ہی ویب سائٹ کی, اپنی بی بی سی نے جب اس کو پروموٹ کیا سوشل میڈیا پہ, تو یہاں پہ بھی ہمیں مکس رد عمل دیکھنے کو ملا. اور انیشلی جو میں نے چیک کیا تھا تو اس کے اندر زیادہ جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا گیا, کیونکہ مسلم دنیا میں سعودیہ کو ایک سمبل سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اسلام کی جو ٹیچنگ ہیں ان کے اوپر پوری طرح جو ہے سختی سے کار بند ہے, اور اس میں وہ خواتین کو مطلب باہر جانے کی اجازت یا اسٹیڈیم میں ایک فٹ بال میچ کو دیکھنے کے لیے جس میں آپ کو وہ اس کی ڈریسنگ اور وہ جو چیز ہے وہ جو سخت گیر نظریات رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے.
یہ تھی ہماری ساتھی ہمیرا کنول. ایک تازہ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ سائیکل چلانے سے مردوں کی جنسی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا. محققین نے سائیکل سواروں کی جنسی اور مثانے کی صحت کا تقابل تیراکوں اور دوڑنے والوں کے ساتھ کیا اور پتہ چلا کہ ان سب کی صحت ایک جیسی ہی ہے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
اس سے پہلے ایک مطالعے میں کہا گیا تھا کہ سائیکل چلانے سے مردوں کی جنسی صلاحیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں. اس نئے مطالعے کے مصنف کا کہنا ہے کہ سائیکل چلانے کے فوائد نے تمام خدشات کو ختم کر دیا ہے. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 2774 سائیکل سواروں کا سروے کیا گیا۔ سروے میں 539 تیراک اور 789 دوڑنے والے لوگ شامل تھے۔ ان سے ان کی جنسی صحت اور مسانے سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ان گروہوں میں جنسی صحت اور مسانے کے نظام کے نتائج لگ بھگ ایک جیسے تھے، تاہم کچھ سائیکل سواروں میں پیشاب کی نالی کے سکڑاؤ کی شکایت تھی۔ ان میں زیادہ اور کم سائیکل چلانے والوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ یورولوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ نتائج ماضی کی اس تحقیق کی نفی کرتے ہیں جس کے مطابق سائیکل چلانے سے جنسی عمل کی صلاحیت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس تازہ مطالعے کے محقق بینجمن بریئر کا کہنا تھا کہ سائیکلنگ سے دل تک جانے والی خون کی شریانوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور جوڑوں پر بھی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ مطالعے کے مطابق اگرچہ سائیکل چلانے کے دوران عضو تناسل کے بے حس یا سن ہونے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، لیکن اگر سائیکلنگ کے دوران 20% وقت کھڑے ہو کر گزارا جائے تو اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی تحقیق کے دوران ان لوگوں کے معاملے کا بغور مطالعہ کریں گے جو سن یا بے حس ہونے کی شکایت کرتے ہیں، تاکہ یہ جان سکیں کہ کہیں یہ مسئلہ مستقبل میں کسی مشکل کی نشاندہی تو نہیں کرتا۔
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے۔ انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا، سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں، پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا، سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی
وقت تھا جب رنبیر کپور کے نین اور دل دونوں ہی کہیں نہ کہیں لگے رہتے تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹس بھی ہوتی تھی اور ڈنرز بھی۔
مٹر گشتی کھلی سڑک میں، تکڑی تڑک بھڑک میں، اولے گرے سلگتے سے سڑک میں۔
لیکن آج کل رنبیر کی ڈنر ڈیٹ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، رنبیر اکثر اپنی فیملی کے ساتھ کبھی کسی ریسٹورینٹ تو کبھی کسی پارٹی میں نظر آتے ہیں۔ لگتا ہے نیتو ممی نے اپنے بیٹی کی شادی کی ذمہ داری خود سنبھال لی ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کرن جوہر کے مطابق انڈیا کا سپر اسٹار کون ہے۔ سدھارتھ ملہوترا فلم عیاری میں کس روپ میں نظر آئیں گے؟ اور سونم کپور کہتی ہیں کہ وہ کمپٹیشن سے نہیں ڈرتی۔
میرے باس ہمیشہ کہتے تھے کہ سرویلنس میں لسننگ از اے فائن آرٹ۔ ایک ایماندار فوجی تھا، ایک دن لڑتے لڑتے بہت دور نکلا، جب آگ کھلی تو پتا چلا کہ وہ چوروں کی بستی میں ہے۔
سدھارتھ ملہوترا کی ایکشن تھرلر عیاری ریلیز کے لیے تیار ہے۔ فلم میں سدھارتھ ایک فوجی کے کردار میں ہے۔ ٹریلر میں سدھارتھ پورے فوجی انداز میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سدھارتھ جی، کیا آپ کا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ ہے؟
Well, I'm not an army kid directly, but my dadu was in the army, so I keep saying that. And میرے ڈیڈ بہت خوش ہیں میرے کو اس یونیفارم میں دیکھ کر، so hopefully once he sees the trailer he'll be happy.
امریکہ کے پاس سپر مین ہے، بیٹ مین ہے، اسپائڈر مین ہے، لیکن انڈیا کے پاس پیڈ مین ہے۔
खबर है कि 26 जनवरी को अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन और दीपिका पादुकोण की पद्मावती, जिसका नाम अब पद्मावत रखा गया है, एक साथ रिलीज होने जा रही हैं। सोनम कपूर, जो पैडमैन में अहम किरदार में हैं, कहती हैं कि फिल्मों में कंपटीशन अच्छी बात है।
जी, मेरे हिसाब से कंपटीशन की जरूरत है आजकल फिल्मों के लिए, एंड इट्स हाई टाइम दैट द फिल्म रिलीजेस। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सिनेमा इज गुड सिनेमा, व्हिच एवर फिल्म। आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन। हमारी जो फिल्म है बहुत ही सरल, स्वीट, सिंपल फिल्म है, एंड आई थिंक ऑनेस्टली आई एम जस्ट हैप्पी दैट द फिल्म इज रिलीजिंग।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।
जहां रोहित शेट्टी रियलिटी टीवी शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार के साथ एक नए सुपरस्टार की तलाश में हैं, जिसमें बकौल उनके ना कोई सिफारिश होगी और ना कोई अकरबा परवरी, यानी खानदान का नाम नहीं चलेगा। शो में काफी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है, लेकिन करण कहते हैं कि असली सुपरस्टार कोई और है।
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान की ऑडियंस है। दे आर द बिगेस्ट ऑडियंस इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, क्योंकि उनके बिना हम अधूरे हैं, उनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। सो दे आर द सुपरस्टार्स, वी आर वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट वर्किंग फॉर अस।
साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है मोहिनी।
ये डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी हैं और मशहूर कोरियोग्राफर भी, लेकिन इनकी असली पहचान लोगों को अपने इशारों पर नचाने के लिए बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फराह खान की, जिन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में 100 से ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए हैं। वालिदैन के डिवोर्स और माली परेशानियों से भरपूर जिंदगी की तल्ख हकीकतों और जद्दोजहद के बाद जब फरहान ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कोरियोग्राफर सरोज खान का दौर था। सरोज खान, आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर छोड़कर चली गई और ये मौका मिला फरहा को।
जैसे मेरा करियर शुरू हुआ था, मुझे लगता था कि देखो मैं को एक गाने का 10,000 रुपए मिलने चाहिए, और मुझे ये कब था, जैसे जो जीता जब रिलीज होने वाली थी 25 साल पहले, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी, सी इफ माय एम्बिशन इज दैट आई शुड मेक 10,000 रुपीज फॉर वन सॉन्ग, और महीने में मैं अगर 3-4 गाने कर लिए तो 30-40,000 रुपीज अ मंथ आई मेक, और लाइफ विल बी सेट। तो उससे तो बहुत ही बहुत ज्यादा गॉड ने, या जैसे कहते हैं यूनिवर्स ने, बहुत ज्यादा उससे ज्यादा दे दिया है।
पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता।
जिस दौर में फराह ने काम शुरू किया उस वक्त कोरियोग्राफी का काम कुछ खास अहमियत का हामिल नहीं था।
कोरियोग्राफी ऐसा प्रोफेशन था ही नहीं कोई, मतलब बहुत सालों लग जाते थे डांस डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन अब क्योंकि रियलिटी शोज इतने आ गए हैं, इतने सारे गली नुक्कड़ में सब डांसर्स, अच्छे अच्छे डांसर्स घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई, जब वो शूट करने को उनको बुलाओ तो दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज। देखो मैं खुद सीखी हुई हूँ, सो हमारे टाइम पे तो डांस क्लासेस भी नहीं होते थे, सो बट टुडे पीपल हैव सो मच मोर अपॉर्चुनिटी, और बेस्ट डांसर आई थिंक फॉर मी द डांसर दैट मेक्स मी स्माइल एंड मेक्स मी हैप्पी, एंड दैट इज गोविंदा।
फराह खान हमेशा से माइकल जैक्सन की दीवानी थी और खुद ही अपनी उस्ताद भी, तो क्या इसी तरह कोरियोग्राफी में आई?
बचपन में कोरियोग्राफी नाम का ऐसा कोई चीज ही नहीं थी। ये कोरियोग्राफर मैं हमेशा कहती हूँ मैं बाय चांस बन गई। मैं तो डांसर थी, माइकल जैक्सन के गानों को देख देख कर मैंने डांस सीखा। पहले हेलेन के, जब छोटे थे हेलेन के गानों पर बहुत डांस करती थी मैं, तो ये स्पेशलिटी थी। बेचारे जो भी गेस्ट आते थे घर में उनको पहनते, देखो देखो हमारी बच्ची कैसे, आई मस्ट हैव बीन बिटवीन 3 एंड 5 इयर्स ओल्ड।
गाने की कामयाबी के बाद फराह ने कई हिट गाने दिए। शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना के दौरान शाहरुख और फराह की दोस्ती हुई और दोनों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया।
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।
रंग दे तुम गेरुआ
मैं हूना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर दोनों की एक साथ कामयाब फिल्में रही। फराह का कहना है कि फिल्मों की नाकामी और कामयाबी का कोई सेट फार्मूला नहीं है।
मैं बहुत सारी फिल्में जब देखती हूँ मैं स्टंट हो जाती हूँ दैट पीपल हैव लव्ड इट एंड लाइक्ड इट एंड बहुत सारी फिल्में देखती हूँ और मैं मतलब रह जाती हूँ कि यार ये क्यों नहीं चली ये पिक्चर। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर सडनली आउट हो जाते हैं। I think that is a lesson we have to learn and we have to keep up with the audience kyunki they are loving English they are loving Barfi and they are all doing well
mere photo ko seene se yaar chipka le hai sayya paavi kaal se mere photo ko seene se yaar chipka le hai sayya paavi kaal se
Farah Khan ne dance ke kai reality shows judge kiye hain to phir unke khayal mein dance dil se hota hai ya dimag se
डांस मैं बताऊं सिर्फ दिल से ही होता है। दिमाग से सिर्फ स्टेप्स याद किए जाते हैं। डांस जो होता है वो आपके मतलब सोल से आना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं बहुत शोज जज कर चुकी हूँ और वहाँ टेक्निकल पॉइंट्स एंड ऑल दैट आई हैव टू गिव बट माय फेवरेट डांसर इज ऑलवेज द वन लाइक इफ यू आस्क मी टेक्निकल डांसर आई विल से माय फेवरेट डांसर मोर देन टेक्निकल इज गोविंदा क्योंकि वो जब डांस करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है मुझे नहीं आई थिंक हम सबको क्योंकि दैट व्हाट डांस हैज टू डू टू यू इट हैज टू गिव यू हैप्पीनेस देयर आई हैव नेवर सीन अ सैड डांसर।
फराह ने बहुत से रियलिटी शोज के साथ साथ बेशुमार गाने कोरियोग्राफ किए। उनके बारे में मशहूर है कि वो सिखाते सिखाते डांट भी लगा देती हैं।
पर डांट पड़ती है तभी तो डांस निकलता है ना बाहर, नहीं तो जब नहीं पड़ी आपने उनका डांस देखा होगा पहले।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
It's stomach cancer.
How?
I've never smoked a cigarette in my life. I don't drink. I've never done drugs.
Whatever makes you happy, do it.
और अब चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म पर नजर डालें। इस हफ्ते सैफ अली खान की फिल्म काला कांडी रिलीज हुई है जिसकी तारीफ आमिर खान भी करते नहीं थकते। आमिर का कहना था कि फिल्म देखकर वो बहुत अरसे बाद इतना हंसे हैं। बहरहाल हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी बताएंगे कि फिल्म कैसी लगी।
यहाँ पे एक आदमी है रिलीन, उसका नाम है सैफ अली खान, वो बनते हैं। उसने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी दारू नहीं पी और बटर भी नहीं लिया और वो खुद कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। डॉक्टर अचानक एक बॉम्ब छोड़ते हैं उस पर और कहते हैं आपको स्टमक कैंसर है। तो घर आता है और उसकी भाई की शादी है और कहता है कि चलो आज मुझे 3 महीने या 6 महीने की मोहलत दी गई है, क्यों ना मैं आज से जीना शुरू कर दूं। तो सारे गलत काम करने की कोशिश करता है। सेकंड हाफ में एक फिल्म काफी डिप कर जाती है। 5 में से 2.5 दूंगा।
तो ये थी इस हफ्ते की गपशप। कैसी लगी आपको? अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और बॉलीवुड राउंडअप के साथ ही सरबीन भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थी खतीजा आरिफ, लंदन में हमारी स्टूडियो मैनेजर थी पैम टेलर और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में तहमीना कुरैशी से खबरों का खुलासा सुनिए।
ईरान ने अमरीका के हालिया इकदामात के रद्द अमल में कहा कि अमरीका ने ईरानी अदलिया के सरबरा के खिलाफ पाबंदियां आयद करके आखिरी हद पार कर दी है और जौहरी मुआहदे में की गई किसी भी नई तब्दीली को नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि जज अगर पार्लियामान के किसी रुकन से मिल लें तो इस पर चैमगोइयां नहीं होनी चाहिए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अदलिया मुकन्निना नहीं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अफगान हुकाम के मुताबिक इंडिया से गंदम की 2000 टन से ज़्यादा की पहली खेप दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गई है। ये खेप ईरानी बंदरगाह चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाई गई है। शाम में शहर दमिश्क के करीब हुकूमत मुखालिफ इलाके गूता में क्लोरीन गैस हमला हुआ है। गूता के इलाके में इमदादी अहलकारों ने बताया कि 6 अफराद सांस के मसाइल का इलाज करवा चुके हैं। ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।